نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے صحیح بخاری میں ہم اگلا سیشن شروع کریں گے. ہمارا آج کا سیشن کتاب الحیض ہی کی کنٹینویشن ہے. تو ہم ابھی تک کیا خلاصہ کر چکے کہ حیض کیا ہے, مخصوص دنوں میں عورتوں کو جو گندگی آتی ہے جسم سے اس کا بہنا, اس کا معنی کیا ہے لفظ حیض کا بہ جانا, اور اس کو قرآن نے کیا کہا ہے, اذن کہا ہے. اذن میں دو معنی ہے, گندگی اور تکلیف. اسلام عورت کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے. پھر حیض کی جگہ قرآن پاک میں لفظ محیض کیوں استعمال ہوا, کیونکہ لفظ حیض اپنی جگہ تو کوئی ناپاکی نہیں لگتی نا, محیض وہ جگہ ناپاک ہے یا وہ دن ناپاک ہے. فَتَزِلُ النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ سے کیا مراد ہے, کوئی آپ میں سے بتانا چاہے تو. عورتوں سے الگ رہو حیض کے دنوں میں, یہ طے کہ اللہ کے نبی سے کیا گائیڈ لائن ملتی ہے. ابھی تک جو ہم نے سیشن کیا اس میں ڈوز اینڈ ڈونٹس کو ڈسکس کیجئے. جی کیا کر سکتے ہیں حیض کے دنوں میں اپنے نوٹس کے ساتھ؟ شاباش, طواف نہیں کر سکتے, اسی کے ساتھ ساتھ طواف نہیں کر سکتے, سعی نہیں کر سکتے. میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ ہم نے تو قرآن میں پڑھا کہ صرف طواف نہیں کر سکتے, تو یہ سعی کی بات ہم نے اپنے پاس سے لے لی ہے. جی آپ بتائیے. شاباش, دیکھیے اصل جو علت ہے نا وہ یہ مسجد میں داخل ہونا ہے, طواف وجہ نہیں ہے, مسجد میں نہیں داخل ہونا. تو آج کے دور میں مسجد حرام جو کا حصہ ہے سعی, اس لیے وہ چیز ہو گئی. ٹھیک ہے, اور کیا نہیں کر سکتے حیض کے دنوں میں؟ جو آپ پڑھا ہے اس کے اندر رہیے گا. جی جی اللہ تعالیٰ کی جو لمٹس ہے وہ پار نہیں کرنی. ٹھیک ہے, اور نماز اور روزہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, تو روزہ کی قضا ہوگی, نماز کی قضا ہوگی. وجہ میں نے تو آپ کو ویسے یہی وجہ بتائی تھی, لیکن اگر آپ یہ جواب دیتے نا کہ اللہ کا حکم, تو یہ زیادہ اچھا جواب ہوتا نا کہ بس اللہ کی مرضی میری مرضی. لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی کام ایسے نہیں کہہ دیا کہ بس کر دیا تو کر دیا, بلکہ اس کے لیے اچھے طریقے سے ہی رکھا. ٹھیک ہے, اور کوئی بات جو ہم نے پڑھی تھی ڈوز اینڈ ڈونٹس کے اندر سے, جو مسائل پڑھے. شوہر کے کنگھی کر سکتی عورت, اس کی گود کو تکیہ بنا کر قرآن پڑھ سکتا ہے, بال دھو سکتی عورت, مرد اعتکاف کی حالت میں تو بھی عورت, یعنی عورت کے ہاتھوں میں حیض نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, اب ہم آگے چلیں گے اور آج کچھ اور مسائل دیکھیں گے, اور ہم انشاءاللہ تعالی جس مسئلے سے اپنی بات کو شروع کریں گے وہ ہے غسل حیض سے فراغت کے بعد عورت کا خوشبو لگانا. حدیث نمبر ہے 212 212, چیپٹر نمبر ہے 8, اور پیج جس بک کو ہم فالو کریں اس کے اعتبار سے 191 ہے. شروع کریں گے, عربی میں بھی دیکھیے گا. غسل حیض سے فراغت ہم نے اردو میں دیکھا نا, اگر آپ بالکل دوسری طرف دیکھیں بک اگر آپ کے ہاتھ میں ہو تو کیا ہے, اطیبی للمرأتی عند غسلها من المحیض. طیب کہتے ہیں خوشبو کو, للمرأتی عورت کے لیے, عند غسلها اس کے غسل کے وقت, من المحیض حیض سے, یعنی جب ایک عورت حیض سے فارغ ہوتی ہے تو کیا کرے. ہمارے ہاں یہ بھی ایک بہت افراط اور تفریط والا معاملہ ہے, تو آئیے اس سلسلے کی روایات کو پڑھنے کے بعد پھر ہم دیکھیں گے کہ باقی چیزیں کیا ہیں. عن ام عطیہ رضی اللہ عنہا, حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے, قالت کہتی ہیں, کننا ننہا ہمیں منع کیا گیا, کننا تھے ہم, ننہا روکے گئے, ان یہ کہ نحد علی میت فوق ثلاث کہ ہم سوگ منائیں تین دن سے زیادہ کسی میت پر. نحد, حدی کا نام سنا ہوگا آپ نے کبھی عربی زبان پڑھتے سنتے, کوئی لفظ ہے. عرب لوگوں کی عادت تھی کہ جب کوئی مر جاتا تھا تو اس کے لیے قصیدے پڑھتے تھے, اسی طرح سے جب اپنے جانوروں کو اور اونٹوں کو خاص طور پہ باہر لے کر جاتے تھے تو پھر اونچی اونچی آواز میں گاتے تھے, جس کی وجہ سے اونٹ جو تھے وہ جوش میں آ جاتے تھے. اسی سے ملتا ہوا لفظ استعمال ہے کہ ہم آواز لگائیں, بین کریں یا سوک کریں کسی میت پر تین دن, اور یہ اس وقت کے رواج کے بالکل خلاف بات تھی. اللہ مگر اعلیٰ زوجن, مگر شوہر کے, یعنی خدا نخواستہ اگر کسی عورت کا شوہر فوت ہو جائے تو اس پہ تین ماہ نہیں بلکہ کیا ہے, اربعت اشہری و اشرا, چار مہینے دس دن ہے. یہ کون سے چار مہینے دس دن ہے؟ جس کو ہمارے ہاں آج کے دور میں عدت کے دن کہا جاتا ہے, اور یہ آپ پیچھے قرآن پاک میں پڑھ چکے ہیں کہ اسلام سے پہلے بیوہ عورت کی عدت جو تھی وہ 1 سال تھی، اور وہ انتہائی کبیح زندگی گزارتی تھی، اسلام نے اس کو 4 ماہ اور 10 دن پہ کر دیا. پھر دوسری چیز کس چیز سے ہمیں روکا گیا؟ ولا نکتہ ہیلا، اور نہ ہم سرما لگائیں. نکتہ ہیلا، کحل کا لفظ سنا ہوگا آپ نے، کاف ہا لام اس کے اندر چھپ رہا ہے. اگر آپ دیکھیں تو میرا خیال ہے کہ انگلش میں بھی کوہل کہتے ہیں ان پینسلوں کو جو آنکھوں کے اندر لگا جا سکتی ہیں. تو کہلا کا لفظ سرمے کے لیے، اور نک تہیلا سرما لگانا. ولا نہ تطیبا، اور نہ ہم خوشبو لگائیں. ولا نلبس صوبن مسبوغن، اور نہ کوئی کپڑا ہم پہنے رنگا ہوا. مسبوغ سبغا سے، اور سبغا کا لفظ قرآن میں کہاں استعمال ہوا ہے؟ کسی کو کچھ لفظ یاد آیا؟ شاباش، صبغت اللہ. تو صبغا کہتے رنگے ہوئے کپڑے کو، یعنی خود سے جس کپڑے پہ رنگ چڑھایا گیا. تو مسبوخ وہ کپڑا جس کو رنگ چڑھایا گیا، یعنی قدرتی رنگ نہیں بلکہ کوئی بھی رنگ جو چڑھایا گیا، مراد اس سے ذرا شوخ کپڑے ہیں. الا سوائے صوب اسبن، مگر وہ کپڑا جس کا دھاگا بناوٹ میں رنگا گیا ہو. دیکھیے کتنا مسئلہ آسان ہو گیا، حالانکہ سائڈ ایشو ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ دیکھ لیتے ہیں کہ عدت کے دوران ایک عورت جب بیوگی کی عدت ہے، یہ یاد رکھیے جو طلاق کی عدت ہوتی ہے اس میں اس طرح کی کوئی پابندی نہیں ہوتی، لیکن بیوگی کی عدت میں ایک عورت شوخ کپڑے نہیں پہن سکتی. اور رنگ دار کپڑے کا کیا حکم ہے؟ کپڑے کی بنتر میں ہے، جیسے اب ہم پرنٹڈ کپڑے پہنتے ہیں اس میں حرج نہیں ہے. یہ کون سا اوپر تھا کہ جس کو اوپر کچھ چڑھایا گیا، یعنی مین آج کی زبان میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو پارٹی ویئرز ہیں یا جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ فارمل ڈریسز ہیں، وہ نہیں پہن سکتی. لیکن اب گرمیاں ہیں اور لان کے سوٹ ہیں، کسی میں میرون کلر ہے، کسی میں نیلا ہے، پیلا ہے، پھولوں والا پرنٹ ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں. یعنی عام کپڑے پہنے گی، بہت زیادہ سجے ہوئے کپڑے عورت نہیں پہنے گی. تو اس سے ایک بات بھی تو پتہ چلی نا، اور کیا؟ کوئی آپ میں سے بتائے گا کیا کہ پھر عام دنوں میں عورت پہن سکتی ہے؟ یعنی بعض لوگ دین کے نام پر بہت ہی زیادہ اپنے آپ کو بے ڈھنگا کر لیتے ہیں نا. تو یہ دیکھیے، عدت کے دنوں میں یہ نہیں پہن سکتی، یا تو مطلقا نہیں حرام کر دیا جاتا. تو یہاں ایک سائڈ کا ایشو ہے کہ اس سے علاوہ وہ پہن سکتی ہے. پھر اس کے بعد دیکھیے کہ یہ جو لفظ اسب آیا نا ادھر قرآن، سوب اسب وہی لفظ ہے جس سے اعصاب ہے، باندھنے کو کہتے ہیں رسیاں. یہاں اس سے مراد اگر انگلش میں آپ لکھنا چاہیں تو فائبر ہے، یعنی کپڑے کا فائبر، کیونکہ دھاگے ہی ہوتے ہیں نا مختلف قسم کے. اسی سے پھر تعصب کا لفظ بھی آتا ہے اردو میں، کہ باندھا ہوا یا کھینچا تانی جو ہوتی ہے. تو بہرحال پتہ کیا چلا کہ ابھی ان باتوں میں کہ عدت کے دوران ایک عورت جو ہے وہ سرما نہیں لگائے گی، خوشبو نہیں لگائے گی، رنگین کپڑا نہیں پہنے گی، سوائے اس کپڑے کے جس کا بناوٹ میں ہی رنگ کوئی ایسا ہو. کیونکہ آج کل تو ہمارے ذہن میں آتا ہے نا کہ کپڑا پہلے وائٹ ہوتا ہے پھر ڈائی کرتے ہیں یا رنگتے ہیں، پہلے دور میں ایسا نہیں ہوتا تھا. جو مل گیا جس طرح کا ہوا، کاٹن تھی تو اس کے اوپر اگر کوئی اور رنگ چڑھ گیا یا چڑھا دیا، تو لہٰذا اس کو کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں دیا جا سکتا. پھر اس کے بعد جو اصل ہمارے اس ٹاپک سے متعلق بات ہے، وہ باری ہے وقد رخص لنا، اور بے شک رخصت دی گئی ہم کو، یعنی ہمیں اس بات سے ایگزیمٹ کر دیا گیا، اجازت دے دی گئی، ان دا تہری، جب کہ ہم غسل سے پاک ہوں. یعنی ایک عورت 4 مہینے 10 دن میں کم از کم 4 دفعہ تو حیض سے پاک ہوگی نا، تو اب خوشبو تو نہیں لگا سکتی ایک عورت. لیکن وہ کہتے ہیں کہ جب ایک عورت غسل حیض کرے گی تو اس وقت وہ خوشبو لگا سکتی ہے. وہ کیسے لگاتی تھی اس دور میں؟ ازق تسلط، جب کوئی غسل کرے گی، احدانا، ہم میں سے ایک، من مہیدہا، اپنے حیض میں سے، فی نبزت من کستی ازفارن، تو تھوڑا سا کست ازفار، یہ خوشبو کی قسم تھی، یعنی جس طرح آپ کہہ سکتے فریگرنس کہہ لیجئے یا عطر کہہ لیجئے. وَكُنَّا نُنْهَى عَنِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ، اور ہمیں اس سے بھی روک دیا گیا کہ ہم جنازوں کے ساتھ جائیں. اب آپ دیکھیں کہ یہ وہ حکم ہے جو کم از کم برے صغیر پاک و ان کی خواتین کو یا تو پتہ نہیں ہے یا وہ اس کو کرتی نہیں ہے. حالانکہ اس سے اتنے فوائد حاصل ہوتے ہیں کہ بہت ساری بیماریوں کا ازالہ ہے. عرب کیا کرتی تھی عورتیں؟ ابھی اگلی حدیث میں آپ کو اور بھی سمجھ آئے گی یہ بات، لیکن میں آپ کو پہلے سے تھوڑا سا واضح کر دوں. آپ جانتے ہیں کہ حیض کی ایک خاص گندگی بھی ہوتی ہے، ایک فیلنگس بھی آتی ہیں، اسمیل بھی ہوتی ہے. جب عورت پاک ہوگی تو خوشبو لے کر کوئی بھی زہرہ کے نیچرلی لے گی، اور روئی پر یا ٹیشو پر لگا کر خون نکلنے کے مقام پر جس حد تک ہاتھ کو اندر کر سکے تو وہ خوشبو والے پھوہے جو گندگی ہوتی ہے وہ دور ہو جائے. پھر دوسری اس کی وجہ سے کئی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں، جیسے پڑھیں استخاضہ کی بیماری، آج کل آپ دیکھیے اکثر بچیوں کو ہٹنے لگے، کلیئر ہو گئی ہے تو خوشبو کا ایک روئی کا ایک پھوہا لے لے، خوشبو لگا کے اس کو خود جیسے استنجا کرتے ہیں یا اچھی طریقے سے اپنے ہاتھ کو اندر سے کلیئر اچھی طرح صاف کر لے. تھوڑا سا اگر عادت نہیں ہے تو میں بھی ابتدا میں ہلکا سا چبھے، لیکن وہ اتنی بڑی چبھن نہیں ہوتی اور بہت زیادہ بھی نہیں اپنے بھرنا، مقصد تو خوشبو ہے. بلکہ بعض عورتیں جن کو بلیڈنگ رہتی ہے تو ان کو یہ ریکمینڈ کیا جاتا ہے کہ آپ جب غسل کریں گی نا اس کے بعد تو یہ کریں، پھر ایک آدھ دفعہ پھر کریں. آپ دو یا تین دفعہ اگر یہ عمل کریں گے تو اللہ کے حکم سے پیریڈس کے بعد جو ایکسٹرا بلیڈنگز ہوتی ہیں اس کا کافی فرق پڑ جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کرنا چاہیے، یہ سنت ہے اور حدیث میں آئی ہوئی یہ بات. اور ابھی اگلی حدیثوں میں ہم دیکھیں گے کہ صحابیہ جو ہیں وہ کس طرح کھل کے یہ مسئلہ آگے پوچھتی ہیں. تو آئیے اگلی روایت دیکھتے ہیں. اگلا ٹاپک کیا ہے؟ غسل حیض کے وقت بدن ملنے کا بیان. دل کل مرعتی نفسہا اذا تطہرتی من المحیدی. عن عائشہ رضی اللہ عنہا ان امرأة سالت النبی کر لو سلمہ. حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ ایک عورت نے رسول اللہ سے اپنے غسل حیض کے بارے میں پوچھا کہ اللہ کے نبی غسل حیض کیسے کیا جائے گا. ٹھیک ہے، من غسلها من المحیدی فامرها کیف تغتسل. تو آپ نے اس کو حکم دیا کہ کیسے تم غسل کر لو، یعنی آپ نے اس کو بتا دیا کیسے کر لو، طریقہ جیسے وربلی بتا دیا، زبانی بتا دیا. قال فامرها کیف تغتسل، تو آپ نے اس کے سامنے غسل کی کیفیت بیان کی. قال پھر ساتھ ہی فرمائے خذی فرصۃ من مسکن فتطہری بها، کستوری لگا ہوا روئی کا ایک ٹکڑا لے لو اور اسے طہارت کر لو. یہی بات جو میں نے ابھی آپ کو بتائی ہے، آپ نے اس کو بڑے مبہم سے الفاظ میں بتا دی گئی. قالت کیفا، وہ عورت سمجھی نہیں کیونکہ اس کے لیے یہ بات نہیں تھی، کہنے لگی کیفا تطہر بھی، میں کیسے اس کے ساتھ طہارت حاصل کروں. اب اللہ کے نبی اس سے زیادہ کھول کے بیان نہیں کرنا چاہ رہے تھے، تو قالا تطہری بھی، بس کر لو اس کے ساتھ پاکی کو. قالت کیفا، پھر وہ عورت بول رہی کیسے، یعنی اس کو بات واضح نہیں ہو رہی تھی. اب ایسے جیسے کوئی ڈاکٹر ہے آپ کو کوئی طریقہ علاج بتائے یا دوا استعمال کرنے کا طریقہ، تو آپ کو نہیں سمجھ آتا تھا، پوچھتے. نہ وہ عورت کی کوئی نیت بری تھی اور اللہ کے نبی حیا کی وجہ سے کوئی بہت کھل کے بات نہیں کرنا چاہ رہے تھے. خیر قالا، کہا سبحان اللہ، پھر آپ نے بولا اللہ پاک ہے، تطہری، بس پاکی حاصل کر لو. آپ نے تیسری دفعہ کہنے پر بھی اس کے یہ بات نہ کی. اب حضرت عائشہ وہاں موجود تھی جو یہ بات ہو رہی تھی، تو کہتی ہیں کہ فج تبز تو ہا الیا، پھر میں نے اس عورت کو کھینچا اپنی طرف، یعنی اس کو جیسے عورتیں آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے اگر بعض دفعہ پیچھے سے ہاتھ سے کھینچ لیا یا کچھ کیا. فقلت، تو میں نے کہا تت تبعی بہا اثرت دمی، اس کو پیچھے لگا خون کے اثرت پر. کہ پھر انہوں نے کھل کے بتایا کہ اس روئی کے ٹکڑے کو خون نکلنے کے مقام پر لگا دیں، یعنی وہ سیدھی بھولی عورت تھی، اس کو بات سمجھی. تو آپ دیکھیے اس سے اور بھی زیادہ سمجھ آ گئی ہے بات کہ کس طرح سے یہ ہوگا. پھر آپ دیکھیے اس حدیث میں جو بات ہوئی کہ حیض کے متعلق آپ نے کیا کہا کہ تم اپنے آپ کو پاک کرو، تو غسل حیض جو ہوتا ہے نا اصل میں اس میں کم سے کم اس کی بات کیا ہے، دیکھیے دو چیزیں ہیں. پیریڈس کا غسل عورت کیسے کرے گی، اس کی فرائض جس کو آپ کہنا چاہیے، یعنی لیسٹ منیمم کیا ہے کہ نیت ہو دل میں. اور آپ پیچھے سن چکے ہیں کہ نیت دل کا عمل ہے، یہ کوئی زبان سے کھڑے ہونے والی باتیں نہیں، یا باتھ روم میں کھڑے ہو کر یا باہر ڈور پہ ایک عورت کھڑی ہو کے نہیں کہہ دے گی کہ بھائی میں غسل کر رہی ہوں، بس دل میں نیت ہو. نیت کے بغیر تو آپ اگر پانی میں ڈبکی بھی لگائیں گے تو وہ غسل جنابت یا غسل حیض نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، تو پہلی چیز ہے نیت، اور دوسری چیز کیا ہے، سر سے لے کر پاؤں تک پانی ڈالنا، یہ بس کم سے کم چیز ہے. عورت کے سر سے لے کر پاؤں تک اگر پانی ڈل گیا، عورت سارے اچھی طرح اس کے اوپر پانی گزرا، تو اس سے غسل تو ہو جاتا ہے، یہ فرائض کی حد تک تو ہو گیا. لیکن اس کے بعد اس کا طریقہ کار بھی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا یہ ہم اگلے حدیثوں میں پڑھیں گے. پیچھے غسل کا باب بھی گزرا ہے، اس میں بھی اس پہ تھوڑی بہت بات ہوئی تھی، لیکن یہ باتیں جو ہیں یہ بار بار کرنے والی ہوتی ہیں. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ اگلا باب کے غسل حیض کے وقت بالوں میں کنگھی کرنا. پہلے دور میں عورتیں اس طرح کنگھیاں نہیں کرتی تھیں جیسے ہم روز کنگھی کرتے ہیں. ہر روز کنگھی کرنا لوگوں کے لیے ایک بڑی اچھمبے کی بات تھی، تو خاص طور پہ جب غسل حیض سے فارغ ہوتی تھی تو اس وقت پہ بالوں کو کھولتی تھی، کنگھی کرتی تھی. اور اس میں کچھ احکامات بھی اس کو دیکھتے ہیں. امتشاط المرأۃ عند غسلها من المحیض، وانہا رضی اللہ عنہا قالت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہی سے روایت ہے اہللت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حجت الوداع میں نے احرام باندھا. اب دیکھیں یہ لفظ ہے نا اہللت ایک لفظ ہے, آپ نے تو کہا کہ ہوگا ایک لفظ, لیکن اگر اس کو اردو میں ترجمہ کروں تو اس کا ترجمہ کیا بنتا ہے اہللت میں نے احرام باندھا. اصل میں لفظ اس میں وہی ہے حل یحل, سورت بکرا میں آپ لوگ پڑھ چکے یسألونک عن الأهلة قل هي مواقیت للناس والحج. تو ہلال کہتے ہیں نئے چاند کو, اصل میں اس کا لفظی معنی ہوتا ہے پکارنا. نیا چاند جب نکلتا ہے تو سب پکارتے ہیں چاند نظر آ گیا چاند دیکھ لیا. آج کے دور میں تو رواج نہیں رہا, لیکن پہلے دور میں لوگ چاند دیکھ کر آواز لگاتے تھے. اس طرح بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو جو آواز نکالتا ہے نا اس کو بھی استحلال کہتے ہیں. تو وہی لفظ ادھر ہمارے پاس حدیث میں آ رہا ہے کہ میں نے احرام باندھا, اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ حجت الوداع کے موقع پر ہوا. کہتی ہیں فکنت ممن تمتع, کہتی ہیں کہ میں ان لوگوں میں سے تھی جنہوں نے حج تمتو کی نیت کی تھی. ولم اور نہیں یسق الہدی, نہیں وہ لے کر آئے تھے ہدی کا جانور. یہ ایک ایکسٹرا تھنگ ہے, آپ سورہ مائدہ میں پڑھ چکے ہیں ویسے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا تھا تو اس دور میں سب لوگ اپنے ساتھ جانور لے کر آئے تھے. آج بھی جو حج کی تین قسمیں حج افراد, حج قران اور حج تمتو, تو حج تمتو کی شرط کیا ہوتی ہے کہ قربانی کا جانور وہاں سے خریدتے ہیں جیسے آج کے دور میں ہم لوگ کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک حج کیا تھا اور اس دور میں عموماً وہی کیا جاتا تھا, اس میں گھر سے جہاں سے چلتے تھے وہاں سے جانور ساتھ لے کر آتے تھے. گویا کہ اگر ہم لوگ جائیں تو ہمیں اپنی ٹکٹ کے ساتھ ہی بکرے کی بھی ٹکٹ خریدنی پڑے, ٹھیک ہے؟ تو اللہ کے نبی لے کر آئے تھے اور وہاں جا کر پھر آپ نے قربانی کی. لیکن بعد میں آپ نے بتایا کہ اگر مجھے پہلے سے یہ بات پتہ ہوتی یا کہی گئی ہوتی تو میں حج قران کی بجائے حج تمتو کرتا, ٹھیک ہے؟ تو آج ہم اور آپ جو کرتے ہیں وہ اللہ کے نبی کی خواہش تھی, لیکن عمل آپ کا حج قران کا تھا. جو آپ ہی فوت کر دی کہ ہمارے ساتھ تھے. پھر کیا ہوا, فزعمت انہا حادت, تو کہتی ہیں کہ اللہ کے حکم سے کیا ہوا مجھے فیل ہو گیا کہ میں حیض سے ہوں. اب آپ سوچئے کہ اللہ کے نبی کی بیوی لاڈلی پیاری پہلا حج زندگی کا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک ہی حج کیا ہوا تھا ٹوٹل, لیکن اس کے باوجود بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حضرت عائشہ کو حیض آ گیا. اگر آج کے دور میں ہم میں سے کوئی عورت ادھر جائے اور اس کے ساتھ یہ ہو جائے تو آپ کہیں کہ کیا میں عائشہ سے بھی بلند ہوں؟ پھر کیا ہوا, اللہ کا حکم ہے, نہ چیخی نہ چلائیں. لیکن بہرحال وہ کہتی ہیں کہ یہ میرا معاملہ کب تک چلتا رہا. ولم تطہر حتی دخلت لیلت عرفتا, کہتی ہیں یہاں تک کہ عرفہ کی رات آ گئی اور میں پاک نہیں ہوئی. عرفہ کی رات کون سی ہوتی ہے؟ جس دن میدان عرفات پہ ہم پہنچ جاتے ہیں عرفہ کی رات تک. خیر, فقالت, تو کہتی ہے میں نے کہا یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول, ہاذہ لیلۃ عرفۃ, یہ ہے رات عرفہ کی, وانما کنت تمتعت بعمرتی, اور جبکہ میں نے تو عمرے کا احرام باندھا. مراد دکے پہ کیا کروں, اب مجھے تو پیریڈز آگے. فقال لہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا کرو, ان قدیر سکی, اپنا سر کھول دو. پھر کیا کرو, وم تشتی, اور کنگھی کر لو. وام سی کی ان عمرتی کی, اور اپنے عمرے سے ہٹی رہو, یعنی عمرہ نہ کرو. ففعلتو, پھر میں نے ایسا ہی کیا. فلما, پھر جب قدیت الحج, پورا ہو گیا حج, امر عبد الرحمانی, آپ نے حکم دیا عبد الرحمن کو. یہ کون تھے؟ ابو بکر صدیق کے بیٹے اور حضرت عائشہ کے بھائی تھے. لیلت الحسبتی, آپ نے شب مخصب یعنی فارغ ہوئی تو آپ نے میرے بھائی کو حسبہ کی رات یہ حکم دیا. فامرنی من التنیم, کہ مجھ کو تنیم سے عمرہ کروائے, یعنی میں واپس تنیم تک جا کر وہاں سے احرام باندھوں. مکان عمرت التی نسکت, اس عمرے کی جگہ پر جو کہ میں نہیں کر سکی. اگر اس کو ایک سٹریچ میں پڑھ کے سنا دوں تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی کے ساتھ احرام کی نیت کی, حج تمتو تھا, قربانی کے جانور ساتھ نہیں تھے, راستے میں حیض آ گیا, عرفہ کی رات تک پاک نہ ہوئی. میں نے کہا اب تو عرفہ کی رات بھی آ گئی ہے, تو آپ, میں نے عمرے کا احرام باندھا تھا, اب کیا کروں؟ تو آپ نے کہا تم اپنا سر کھول کر کنگھی کرو, یعنی احرام کی پابندی سے ایک حد تک نکل گئیں. کنگھی نہیں کرتے عموماً احرام میں، بال ٹوٹنے کا ڈر ہے. آپ نے ان سے کہا کہ تم تو کھول لو اور اپنے عمرے کے جو باقی کام تھے ان کو روک لو، پوسٹ پون کر لو، ابھی نہ کرو. پھر میں نے ایسا ہی کیا. پھر جب میں حج سے فارغ ہو گئی تو آپ نے شب محصب میرے بھائی عبد الرحمن کو حکم دیا تو وہ میرے اس عمرے کے بدلے میں جس میں میں نے احرام باندھا تھا مجھے مقام تنیم سے دوسرا عمرہ کرا لائے. یہ وہی جگہ جہاں آج مسجد عائشہ ہے. اور یہ رخصت صرف اور صرف ان کے لیے ہے جن عورتوں کو پیریڈز کی وجہ سے وہ ارکان پورے کرنے کا موقع نہ ملا ہو. آج بہت بڑی غلطی ہے ہمارے کلچر میں، اور ہمارے ہاں چونکہ بہت ساری نیکیوں کو ایکسٹرا بھی کرنے میں لوگ خوشی محسوس کرتے ہیں تو یہی وہ کرتے ہیں کہ وہاں جاتے ہیں احرام باندھتے ہیں اور دوبارہ عمرہ کرتے ہیں اور پھر سونے پہ سواگا یہاں آ کر بتاتے ہیں میں نے 10 عمرے کیے، میں نے 5 عمرے کیے. آپ کے ذہن میں ایک کوشچن ہو سکتا ہے کہ کیا ایسا کرنا درست ہے؟ تو اس کا جواب بہت سمپل ہے. آپ میں سے کوئی دینا چاہے گا؟ اپنے گزشتہ علم پہ نہیں، آپ اس بات جو میں نے بولی ہے یا جو آپ نے پہلے سے سنی اس کے اندر سے بتا سکتے ہیں سوچ کے کہ اس میں دلیل کیا ہے. نہیں، آپ نے حضرت عائشہ کو تو کہا کہ وہاں سے جا کے کریں. دیکھیے اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے عبد الرحمن سے یہ تو کہا کہ عائشہ کو وہاں سے احرام کی نیت کروا کر دوبارہ لاؤ، ان کو خود نہیں کہا کہ جاؤ تم بھی جا ہی رہے ہو ساتھ، تم بھی وہاں سے پھر احرام باندھو اور تم بھی ایک اور عمرہ کر لو. اتنی سمپل سی دلیل ہے. تو لہٰذا عام طور پہ جو عمرے پہ جا چکے ہوتے ہیں ان کو بار بار وہاں سے جا کر ایسا کام نہیں کرنا چاہیے. پھر اس کے بعد اگلا مسئلہ دیکھ لیتے ہیں کہ غسل حیض کے وقت عورت کا اپنے بال کھولنا، نقد المرأتی شارح عند غسل المحید. اس کو سمجھیے گا، یہ اس میں بھی احکامات ہمیں ملیں گے. وانہا رضی اللہ عنہا قالت، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے روایت ہے، کہتی ہیں خرجنا موافین علی ہلال ذی الحجتی فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہتی ہیں کہ ہم ذو الحجہ کے چاند کے قریب حج کو نکلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص عمرے کا احرام باندھنا چاہے وہ کیا کرے، من احبا، جو کوئی پسند کرے، آئیں یہ کہ یحل، وہ احرام باندھے، بھی عمرہ تھی عمرے کا، فل یحلل، تو وہ عمرے کا احرام باندھ لے، فائنی، اور بے شک میں خود، لولا انی، اگر نہ ہوتا یہ کہ میں اہدیتو، ہدی کا جانور ساتھ لایا ہوتا. اب دیکھیے کہ اگر آپ عربی زبان کی خوبصورتیوں کو دیکھیں نا، اگر آپ صرف عربی لینگویج کو دیکھیں نا تو اہدیتو کا ترجمہ کریں تو کوئی کرتا، میں اس کا لفظی ترجمہ بنتا تو یہی ہے کہ میں اس کو ہدیہ دیتا. لیکن ہدیہ دینے یعنی یہاں مطلب کہ تو میں ہدی کا جانور لے کر آتا. سورہ مائدہ کے شروع میں آپ نے پڑھا نا، من الہدی والقلائد، تو ہدی اس میں بڑا خوبصورت سا نقطہ ہے. اصل میں ہدی ایک ہدیہ ہوتی ہے، یہ جو قربانیاں ہم کرتے ہیں عید کے موقع پہ یا حج کے موقع پہ، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ایک تحفے کی صورت میں جاتا ہے. تو اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اگر میں ہدی کا جانور اپنے ساتھ نہ لایا ہوتا، لہللت بھی عمرہ تھی، تو میں بھی عمرہ کا احرام باندھتا. اب آپ کو غلطی لگ رہی ہوگی یا شاید آپ اتنے غور سے نہ بھی سن رہے ہوں تو میں خود ہی بتا دیتی ہوں کہ یہاں لفظ بار بار عمرہ آ رہا ہے، حالانکہ یہ سفر تو حج کا تھا. تو آپ سمجھ لیجئے کہ آج کے دور میں ہم جو حج کرتے ہیں وہ کیسے کرتے ہیں، یہاں سے جاتے ہیں، پھر ایک دفعہ احرام باندھتے ہیں، پھر جہاں پہنچتے ہیں اپنا سامان رکھتے ہیں، پھر جا کے عمرہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. پھر مرد جو ہوتے ہیں وہ بال پورے شیو کرواتے ہیں، کٹواتی ہیں عورتیں، اور اس کے بعد پھر وہ پہلا احرام اتر جاتا ہے، ٹھیک ہے. اتنے عمل کو ویسے بھی کیا کہتے ہیں، عمرہ کہتے ہیں نا، لیکن حج کے سفر میں ہم یہ پہلے کر چکے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ہم ویٹ کرتے ہیں 7-8 تاریخ کا، جب ذی الحج کے دن شروع ہوتے ہیں تو پھر دوبارہ اپنے ہی ہوٹل یا جہاں ہم ٹھہرے ہوتے ہیں وہاں سے ہم احرام باندھتے ہیں، ٹھیک ہے. تو پھر ہم سب کے ساتھ عرفات اور منا اور مزدلفہ جاتے ہیں. بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ جو پہلا سفر ہے نا، اس کو بار بار احللت بھی عمرہ کا لفظ کہا جا رہا ہے. یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہر حج کے سفر میں ایک عمرہ خود بخود ہو جاتا ہے. تو اللہ کے نبی کا مقصد یہ. اب جو سفر آپ نے کیا ہوا تھا نا، جو کر حج قران جس کو آج کے دور میں بولتے ہیں، اس میں ہوتا کہ بیچ کے یہ جو دن ہوتے ہیں نا، اس میں احرام نہیں کھولتے. کتنا سخت ہے، آپ دیکھیے اگر آپ نے حج کیا ہو. فلائٹس تو آپ نے دیکھا ہے کہ بعض دفعہ حج سے 15-20 دن کے ایک مہینہ پہلے بھی شروع ہو جاتی ہیں. اگر کوئی حج قران کی نیت کرے گا، جس دن اپنے گھر سے نکلے گا نا اور حج ہونے تک احرام نہیں کھولے گا، اللہ کے نبی کا حج وہ تھا. تو مشکل ہے نا اس میں، اتنی دن پابندیوں میں رہنا، پھر اس میں کئی مسائل کا انسان شکار ہوتا ہے. تو اللہ کے نبی رغبت دلا رہے ہیں کہ اگر مجھے یہ بات پہلے ہوتی یا مجھے اختیار دیا جاتا تو میں پھر عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول دیتا، یہ پتہ چلا. خیر فَأَحَلَّ بَعْضُهُمْ بِعُمْرَتِي، تو کچھ لوگوں نے عمرے کا احرام باندھا، وَأَحَلَّ بَعْضُهُمْ بِحَجِّ، اور بعض نے حج کا، یعنی کچھ نے یہ نیت کی کہ ابھی کر کے عمرہ کھول دیں گے احرام پھر دوبارہ باندھیں گے، اور کچھ نے کہا نہیں جی ہم تو حج تک کریں گے. خیر وَسَاقَتِ الْحَدِيثُ، اور اس کے بعد حضرت عائشہ نے جو حدیث بیان کی تھی، وَذَكَّرْتَ خَيْدَهَا قَالَتْ، پھر اسی بھی حدیث کو بیان کرنے میں حضرت عائشہ نے اپنے حیض کا ذکر بھی کیا جو اوپر ابھی ہم نے پڑھی ہے. قالت، کہنے لگی، ارسل مائی یاخی عبد الرحمن الی التنیمی، اللہ کے نبی نے میرے ساتھ میرے بھائی عبد الرحمن کو تنیم کے مقام تک بھیجا، فاحللت بعمرتی، پھر میں نے عمرے کا احرام باندھا، ولم یکن فی شیء من ذالک، اور ان باتوں میں نہ تو قربانی لازم ہوئی، اور حدش ولا صوم ولا صدقت، اور نہ مجھے روزہ رکھنا پڑا نہ صدقہ دینا پڑا. یعنی اس طرح اگر ایک عورت کو پیریڈز آ جائے اور اس کو اپنا احرام کھولنا پڑے پھر دوبارہ باندھے گی تو اس میں کوئی دم نہیں ہے. ہمارے یہاں عموماً حج اور عمرے کے سوالات میں یہ بڑا کوسچن ہوتا ہے کہ اچھا اس کا کیا دم ہے، اچھا اس کا کوئی کفارہ ہے، اچھا اس کے لیے ہم کچھ آ کے کریں، تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اس میں کچھ نہیں ہے. سمپل سی بات ہے، اللہ کے حکم سے پیریڈز آئے، عورت کا کیا قصور ہے؟ اگر آپ دیکھیے پیریڈز آنے پہ دم رکھ دیا جاتا تو کچھ عورتیں کہہ سکتی تھی کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، ہماری چوائس سے تو یہ نہیں ہوا. تو لہٰذا یہ ایک طبعی عمل ہے، اس کے اندر بہت زیادہ باریکیوں میں نہیں جانا چاہیے. اب اگلی حدیث میں ہم دیکھیں گے کہ حیض کے دنوں کی جو نمازیں اس کی قضا نہ کرنے کی دلیل، حائضہ کا نماز کی قضا نہ دینا، لا تقضی الحائض الصلاۃ، یہ بھی روایت حضرت عائشہ سے ہی ہے. وانہا رضی اللہ عنہا ان امرأۃ قالت، حضرت عائشہ سے روایت ہے، ایک اور روایت ہے بیسیکلی، اس میں کیا کہتی ہیں، ایک عورت تھی اور اس نے آ کر پوچھا، اتجزی احدان صلاتہا اذا طہرت، کیا ہمیں ایام طہارت کی نمازیں کافی ہیں، یعنی حیض کی نمازوں کی قضا ضروری ہے ہمارے لیے؟ فقالت، تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے اس کی یہ بات سن کر فرمایا، احروریت انتی، کیا تو حروریہ ہے؟ حروریہ اصل میں خارجیوں کو کہتے تھے. آپ کو پتا ہے کہ ایک سیکٹ ایسا گزرا ہے کہ جو اسلام کی بہت بنیادی چیزوں سے دور ہوا تھا اور انہوں نے خود ہی اپنے آپ کو خوارج کہا تھا. تو حضرت عائشہ کو اس کی یہ بات سن کے اتنا عجیب لگا کہ تو کیا کہتی ہے کہ ہم پیریڈز کی نمازیں جو ہیں ان کو دوبارہ پڑھیں گے، کیا تو خارجی ہے؟ کن نحید من نبی صلی اللہ علیہ وسلم فلا یامرنا بھی، ہم تو اللہ کے نبی کے دور میں جب حیض سے ہوتی تھی تو آپ تو ہمیں نمازوں کی قضا کا حکم نہیں دیتے تھے. او قالت، یا آپ نے کہا، فلا نفعلہ، ہم اس کو نہیں کرتے تھے. تو پھر کیا پتہ چلا کہ ایسے دنوں کی نمازوں کی قضا نہیں ہوگی. اور یہ جو خوارج تھے یہ بنیادی عقائد میں جو چینج کر چکے تھے اس میں انہوں نے ایک یہ بھی چینج کی تھی کہ عورت کی پیریڈز کی چھٹی ہوئی نمازیں جو ہیں ان کو بعد میں پڑھنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے، یہ درست نہیں ہے. تو آج اگر کسی کو آپ تقویٰ میں اس طرح کا بھڑتا دیکھے تو یہ بھی اسلام کے بنیادی بہت شروع کی چیزیں جو کبھی چینجیبل نہیں تھی اس کے بھی خلاف ہے. تو ہمارے لیے اس میں عمل کا اتنا ہی نقطہ ہے کہ اس کو دوبارہ نہیں دہرانا. ٹھیک ہے، یہاں ایک چھوٹی سی بات کہوں کہ پیریڈز کے دنوں کی نمازوں کی اتنی فکر ہے تو بغیر پیریڈز کے دنوں کا کیا ہے؟ یہ کون فکر کرے گا پیریڈز کی نمازوں کو قضا کرنے کا، جو کہ عام دنوں میں پورا نمازی ہے. تو جو عام دنوں میں نماز نہیں پوری پڑھتا یا اس کو اتنا شوق نہیں ہے اس کا یا اس کا اہتمام نہیں ہے تو آپ بتا سکتے ہیں کہ کیا پھر ان دنوں کی کیئر کرے گا؟ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم سب اپنی نمازوں کو کیئرفلی دیکھیں اور اس کے اوپر ہمارا غور و فکر بھی ہو، ہم اس کو اپنے اوپر لیں. اور نماز ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ جس کو ہم اپنی مرضی سے پڑھیں، جب دل چاہا پڑھی جب چاہا چھوڑ دی. ٹھیک ہے جی، پوچھے.
بالکل بند ہو جائے تو نماز سٹارٹ کرنی چاہیے، دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ لائٹ سے
جی. دیکھیے آپ کا سوال میں دہرا کے پھر اس کو جواب بھی دے دیتی ہوں کہ کب عورت پاک غسل کرے، کب خود کو پاک سمجھے، یہ کوشچن ہے نا. دیکھیے پہلی بات ہے کہ اس میں دو ایکسٹریمز ہو سکتی ہیں، یا تو جلدی جلدی کر دینا، کوئی موٹیو ہوتا ہے بعض دفعہ، اور میں نے دیکھا رمضان کے روزے نہیں چھوڑنا چاہتی اور شاید اس میں یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ بعد میں رکھنے مشکل لگتے ہیں، یا پھر ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ثواب اور روزے رکھنے کا شوق ہے. لیکن ना बहुत जल्दी करनी चाहिए, हेस्टीनेस इज फ्रॉम शैतान, और ना बिला वजह ताखीर करनी चाहिए। इंतज़ार करे औरत, जिसम में आपने भी देखा है कि हर वक्त तो पीरियड्स नहीं आ रहे होते ना, बीच में शुरू में एक दो दिन जोश होगा, फिर रुक जाएगा, फिर कुछ घंटे के बाद दोबारा आ जाते हैं। जब एक दफ़ा ट्रांसपेरेंसी देख ले, यानी आप जब भी चेक करें तो अगर आपको दूधियापन नहीं, सुर्खी नहीं, स्याही नहीं, ब्राउनिश नहीं, ट्रांसपेरेंट होना दिखे, तो ये अलामत होती है पीरियड्स के ख़त्म होने की। ये भी मसला बहुत सारी औरतों को नहीं पता। आप जब फील करेंगे कि जोश टूटता है ना, तो उसके बाद औरत को पीरियड्स नहीं भी आते, लेकिन अगर आप रुई से टच करें तो दूधिया पानी या ब्राउनिश या थोड़ा येलोइश सा होगा, वो अलामत नहीं है, वो है कि अभी आप पीरियड्स नहीं हैं। लेकिन अगर आप किसी वक्त में देखें कि आप बिल्कुल क्लियर होगी, क्रिस्टल क्लियर जैसे, अब ख़त्म, इसके बाद आप गुसल कर लेंगे, गुसल किया उसके बाद दोबारा आपको फिर दूधियापन दिख गया, ब्राउनिश दिख गया, रेड दिख गया, तो डोंट थिंक अबाउट दैट। साबियात कहती हैं कि हम जब एक दफ़ा तहारत हासिल कर लेते थे तो उसके बाद के खून को हम कुछ नहीं समझते थे। अगर एक औरत की आदत है कि वो इसी तरह होता है, 2-3 दिन हुआ, फिर एक दिन नहीं हुआ, चौथे दिन फिर एक दफ़ा खुल के होता है, तो मेरा लिए 1-2-3 दफ़ा से औरतों को अपनी आदत का खुद भी पता चल जाता है। कोई बिग या मेजर चेंज ना आए तो फिर उसी चीज़ को फॉलो करेंगे, ठीक है। और अगर आप कहते हैं कि हमें तो ट्रांसपेरेंट का पता ही नहीं चलता, तो फिर कैसे देखें, वो गुजर चुका होता है वक्त, हमें दिखता नहीं है, हर वक्त इंसान नहीं चेक कर रहा होता ना। तो फिर उसमें भी ये कि इसमें मुबालगा ना करें, अगर आपके खुद फीलिंग आ रही है ना कि एक भरपूरी मकदार जो ब्लड की जानी थी वो जा चुकी है जिस्म से, अब अगर जिस्म में दूधियापन है तो उसको फिर ओवरलुक कर दें, एज्यूम भी कर सकते हैं आप। देखिए ये वो मसाइल हैं जिसमें गालिबा हज़रत उमर के बारे में आता है, इब्ने अब्बास मेरे जहन में क्लियर नहीं है इस वक्त, कि उन्होंने इस पे इतना इल्म हासिल किया कि ख्याल था उनका कि मैंने इसके सारे मसाइल समझ लिए हैं, उसके बाद भी जब पहली ही औरत उनसे इसका कोई मसला पूछने आई तो उसका जवाब उनको नहीं आता था। ये हर औरत का एक अपने तौर पर देखा हुआ अमल भी हो सकता है, तो लिहाजा इसमें बुनियादी तौर पे पूरा नॉलेज ले लें। जैसे अब आप ये बाब पढ़ रहे हैं, इसी तरह आप तहारत के मसाइल पढ़ लेंगे, इस्लाम क्यू एड पे जाकर अगर आप औरतों के मसाइल में से ये मसाइल के क्वेश्चन आंसर पढ़ लें, बहुत ज़्यादा आपको फर्स्ट हैंड नॉलेज मिलेगा। क्योंकि एक स्कॉलर की बात का सुनना, जवाब देना, उस सवाल जवाब सुन लेना जो होता है, ये कई घंटे के दर्स सुनने से भी ज़्यादा बार दफ़ा मौसर हो जाता है। तो लिहाजा विदाउट एनी प्रॉब्लम डिले भी नहीं करना चाहिए। बाज़ औरतें कहती हैं अच्छा अभी नहीं पाक हुए, वजह क्या, अब इस वक्त नहाने को दिल नहीं कर रहा, कुछ और भी पर्सनल मैटर्स होते हैं, कुछ कहते हैं जी हमें फालतू बाल साफ करने हैं तब तक हम पाक नहीं होते, ये भी एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। एक नमाज भी छोड़ी आपने तो मसला होगा, बल्कि अगर इसमें आपको मैं मसाइल बताने लग जाऊँ तो टाइम और भी लगेगा, लेकिन ज़रूरत है इन मसलों को बताने की। आप आज दिन है, मिसाल है कि आप देख लीजिए कि इस वक्त सुबह के 11:15 बजे हैं, कोई सिस्टर पीरियड से थी, अब आपको फील हो रहा है कि मैं पाक हूँ कि नहीं, और आखिरी वक्त में नज़र लगी जाती है ना कि जल्दी जल्दी देखें क्लियर हुए हैं कि नहीं, चेक कीजिए। हर नमाज के इब्तदाई वक्त, जब जैसे जोहर का वक्त शुरू होने वाला है, तो आप उस वक्त पे जब नमाज का वक्त हो आप जाएं चेक कीजिए, अगर आप पाक हो चुकी हैं, गुसल किए कि नहीं किया, अगर ब्लड ख़त्म हो गया है बिल्कुल क्लियर है, तो अब आपके ऊपर ये जोहर की नमाज लाजिम है, निशावर लेंगी, नमाज पढ़ लेंगी। खैर आपने देखा कि नहीं देख सकी या कुछ नहीं, वह जोहर का वक्त चला गया, असर पे आ गई, आपने असर के वक्त चेक किया, आप क्लियर थी, अब आप क्या करेंगी, आप गौर से सुनिएगा, अब आप सिर्फ असर नहीं पढ़ेंगी, आप जोहर के भी 4 फर्ज पढ़ेंगे। जो दो नमाजें जमा की जा सकती हैं ना, जोहर और असर, मगरिब और इशा, ठीक है, असर के वक्त पे अगर गुसल करते हैं ना तो पिछली जोहर भी पढ़ेंगे। किस सोच से पढ़ेंगे कि ला इलाहा इल्ला अंता सुभानक इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन, कि अल्लाह ये मेरी मिसअंडरस्टैंडिंग है, मैं पाक तो जोहर पे ही हो गई थी लेकिन मैंने देखा नहीं या मैंने सुस्ती की। सेम यही चीज आप इशा के वक्त भी करेंगी, अगर आप मगरिब पे फारिग हुई हैं फिर असर नहीं पढ़ेंगी, लेकिन अगर आप इशा पे फारिग हुई हैं तो साथ आप मगरिब को भी पढ़ेंगी। कितना हुक्म है सख्त। अब आपको यहां से समझ आ गया कि जब से फारिग हुए, और अगर बिलफर्ज से मुहाल आप बाहर थी, कॉलेज में बच्ची, स्कूल में, कहीं भी है, क्या आप उस वक्त शावर नहीं ले सकी, ज्यों ही घर पहुंच के शावर लेंगी तो वो सारी नमाजें आप कजा करेंगी। विदाउट एनी रीजन गुसल को डिले नहीं करना चाहिए, ठीक है। फिर एक और इसका ऑपोजिट भी ले लीजिए, हम शुक्र करते हैं पीरियड्स आ गए, मिसाल है कि 2:30 बजे के करीब किसी औरत ने चेक किया, उसको पीरियड्स आ गए, और उसने भी जोहर भी नहीं पढ़ी हुई थी, कहती चलो शुक्र है पीरियड्स आ गए। नहीं, अगर जोहर की नमाज का वक्त शुरू हो चुका था और आपने बाद में चेक किया है तो जोहर नहीं पढ़ सकी ना। अब जिस दिन आप पाक होंगी ना तो वो आखिरी जोहर भी पढ़ेंगी। इतना नमाजों का मसला है ना, छोटी बड़ी बातें, लेकिन हम इन चीज़ों का मूमन अपने ऊपर नहीं लेते। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को जब इल्म की बेस पे करेंगे तो इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। ठीक है, क्लियर है। सुबहानक अल्लाहुम्मा वबिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका वअतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।